بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ. تو پہلے موضوعات پر ایک نظر.
ایٹمی مذاکرات میں قومی وقار کے تحفظ پر زور. شام لبنان سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کو شکست. مصری پائلٹوں کا جنگ یمن میں شرکت سے انکار. ترکی کی خارجہ پالیسی میں تیل اور دہشت گردی کا امتزاج. یمن پر سعودی جا رہی ہے.
جناظرین، جیسا کہ آپ نے ابھی سرخیوں میں ملاحظہ فرمایا، قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنے ایک اہم خطاب میں فرمایا کہ ایران کی ایٹمی صلاحیتوں کو ہر حال میں محفوظ رکھا جائے گا اور ہمارا پورا امن ایٹمی پروگرام ہر حال میں اپنی جگہ پر قائم رہے گا. انہوں نے مذاکرات کے دوران امریکی حکام کی رجز خانیوں پر تنقید کرتے ہوئے فرمایا کہ امریکہ پچھلے 3 عرصے سے ایران کے سلسلے میں دھمکی آمیز بیانات دیتا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اسلامی جمہوریہ ایران کی عظیم قوم کی حیبت اور جلالت سے بھی ہمیشہ خائف رہا ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ.
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے یوم معلم کی مناسبت سے یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اساتذہ اور معلمین سے ملاقات میں ایٹمی مذاکرات کے دوران امریکی دھمکیوں اور یمن پر سعودی عرب کی جارحیت کے بارے میں نہایت اہم نکات بیان فرمائے. رہبر انقلاب اسلامی نے ایٹمی مذاکرات کے موقع پر امریکی حکام کی دھمکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ 3 دہائیوں کے عرصے میں دشمن نے رجز خانی کی ہے، لیکن وہ ملت ایران اور اسلامی جمہوریہ ایران کی عظمت و حیبت سے خوف زدہ بھی تھا. رہبر انقلاب اسلامی کی تعبیر کے مطابق ملت ایران اور اسلامی جمہوریہ ایران کی یہ حیبت و عظمت کوئی خیالی چیز نہیں ہے بلکہ حقیقی ہے، کیونکہ ایران جیسا بڑا ملک جس کی آبادی 70 ملین سے زائد ہے حقیقی اور دیرینہ نیز خالص ثقافت و تاریخ کا حامل ہے اور اس کی شجاعت و عزم مثالی ہے. دفاع مقدس کے دوران ملت ایران کی بہادری و خود مختاری اسلامی جمہوریہ ایران کے دفاع کا عینی مصداق ہے، کیونکہ اس زمانے میں دنیا کی تمام تسلط پسند طاقتوں نے ملت ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام رہے. آج اسلامی جمہوریہ ایران سفارتکاری کی جنگ یعنی ایٹمی مذاکرات میں اپنی مثالی عظمت و دبدبے کا مظاہرہ کر رہا ہے. دنیا کی 6 بڑی طاقتوں کے ساتھ ایٹمی مذاکرات میں اسلامی جمہوریہ ایران کی سخت سفارتی جنگ اسی طرح سے ہے جس طرح ایران کے جیالوں نے صدام کی جارحیت کا بھرپور مقابلہ کیا تھا. جیسا کہ دفاع مقدس کے دوران سپاہ اسلام کے گمنام سپاہیوں نے کفر کے مقابل ایک قدم بھی پسپائی اختیار نہیں کی تھی اور آخرکار کامیاب ہو گئے، اسی طرح سفارتی جنگ کے سپاہی بھی ہوشیاری اور اسلامی نظام کی ریڈ لائنوں کی حفاظت کرتے ہوئے اس لڑائی میں ڈٹے رہیں گے، ہرچند انہیں دشمن کے حملوں کی دھمکیوں کا سامنا ہی کیوں نہ ہو. اسلامی جمہوریہ ایران کی مذاکراتی ٹیم ایرانی قوم کی تاریخی عظمت پر بھروسہ کرتے ہوئے دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ خود ان کے کھڑے کیے ہوئے ایٹمی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کر رہی ہے، اور وہ اپنی قوم کی بھرپور حمایت کے ہمراہ کبھی کسی بھی زور زبردستی، تحقیر اور دھمکی سے مروب نہیں ہوگی. ایرانی قوم کو دفاع مقدس کے بعد بھی جبکہ پابندیاں لگی تھی، اپنی استقامت و ثابت قدمی کی وجہ سے بے پناہ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اور اس نے فوجی اور دفاعی نیز اقتصادی میدانوں میں کافی ترقی کی اور مستحکم ہوتی گئی. یہ کامیابیاں بھی دشمن کے مقابلے میں اپنی عظمت و شناخت کا دفاع کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہیں، اور اسی وجہ سے دیگر حریت پسند قومیں ایرانی قوم کا احترام کرتی ہیں. قابل ذکر ہے کہ پابندیوں کے سخت دور میں ملت ایران کی روز افزوں ترقی کی وجہ سے امریکی حکام مذاکرات کے موقع پر بھی ایرانی قوم کو حملوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تاہم رہبر انقلاب اسلامی کی تعبیر کے مطابق دشمنوں میں اتنی جرت نہیں کہ وہ ایران کے خلاف ایسی غلطی کا ارتکاب کر سکیں. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ایرانی قوم پر حملہ کرنے والے آسانی سے نکل جائیں گے، بلکہ انہیں شدید سے شدید تر جواب ملے گا.
ایران پر جارحیت کا ارتکاب کرنے والوں کو شدید سے شدید تر جواب ملے گا، قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کا خطاب. اور اب لبنان اور شام کے سرحدی علاقے القلمون کا ذکر، جہاں شام کی فوج اور حزب اللہ کے جانبازوں نے دہشت گردوں پر کاری ضرب لگائی ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ.
شامی ذرائع کا کہنا ہے کہ سرحدی علاقے قلمون کو تکفیری دہشت گرد گروہ جبہت النصرہ کے وجود سے پاک کر دیا گیا ہے. شام کے اسٹریٹجک علاقے قلمون سے جو تکفیری دہشت گرد گروہ جبہت النصرہ کا گھڑتا حزب اللہ لبنان کے جیالوں اور شامی فوج نے ایک ہفتے قبل شروع ہونے والی مشترکہ کارروائی کے ذریعے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا ہے. شامی فوج کی کمان نے جمعرات کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ قلمون کے علاقے میں دہشت گرد گروہ جبہت النصرہ کو سنگین شکست دے دی گئی ہے. شام کے سیکیورٹی عہدیداروں کے مطابق جمعرات کی صبح اور رات کو قلمون کے علاقے میں دہشت گردوں کے ساتھ حزب اللہ اور شامی فوج کی شدید لڑائی میں جبہت النصرہ کے چار اہم کمانڈروں سمیت درجنوں دہشت گرد ہلاک ہو گئے. اس کارروائی میں ان کی متعدد ہتھیاروں کے گودام، بم بنانے کے کارخانے، مشین گنوں، توپوں سے لیس دسیوں گاڑیاں اور کار بم دھماکے کے لیے چوری کی گئی متعدد گاڑیاں حزب اللہ اور شامی فوج کے ہاتھ لگی ہیں. قلمون میں تکفیری دہشت گرد گروہوں کو سنگین شکست دیے جانے کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد علاقے میں جبہت النصرہ کے سرغنہ ابو مالک التلی نے اس گروہ کے بعض کمانڈروں کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے تاکہ شاید دہشت گردوں کے پست حوصلوں کو اس طرح سے بڑھایا جا سکے. شام کے سرحدی علاقے قلمون اور لبنان کے سرحدی علاقے ارسال اور راس بالبک میں گزشتہ سال موسم گرما میں دہشت گردوں کی دراندازی اور لبنان کے دسیوں عام شہریوں اور فوجیوں کو قتل اور زخمی کرنے اور ان کے اغوا کی کارروائیوں کے بعد حزب اللہ اور لبنان کے انٹیلیجنس نے تکفیری دہشت گردوں سے مقابلے کے لیے سیکیورٹی کے خاص منصوبے تیار کیے جس کے سبب لبنان میں بہت حد تک امن کی فضا قائم ہو گئی. لیکن قلمون میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف حزب اللہ اور شامی فوج کی کارروائیوں کو علاقے میں دہشت گردوں سے مقابلے کے لیے ایک سنگ میل قرار دیا جا سکتا ہے. اسی بنا پر توقع کی جا رہی ہے کہ شام میں قلمون کے علاقے اور لبنان میں ارسال اور راس بالبک کی سرحدی چوٹیوں کے نزدیک نمایاں حد تک امن قائم ہوگا اور دونوں ملکوں کے سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کی آمد رفت میں کافی حد تک کمی ہوگی.
لبنان اور شام کے بعد اب مصر چلتے ہیں. مصر جو یمن کے عوام کے خلاف سعودی عرب کی جارحیت میں سعودی عرب کا ساتھ دے رہا ہے. اس ملک یعنی مصر کی قومی ایئر لائن کے 280 ہوا بازوں یا پائلٹوں نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے. ان پائلٹوں کا کہنا ہے کہ ان کی معاشی صورتحال پر حکومت کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ.
مصر کی قومی ایئر لائن کے پائلٹوں نے احتجاج کرتے ہوئے اپنی ملازمتوں سے سبکدوش ہونے کا اعلان کر دیا ہے. قومی ایئر لائن کے 280 پائلٹوں نے مالی صورتحال اور حکام کی جانب سے معاشی صورتحال پر توجہ نہ دیے جانے کے باعث اپنے عہدوں سے استعفے دے دیے ہیں. عبد الفتاح السیسی کی کابینہ اس وقت سخت اقتصادی بحران سے دوچار ہے اور اس کا بجٹ بدستور خسارے میں چل رہا ہے. بے روزگاری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے والے افراد میں اضافہ ہو رہا ہے. جبکہ مصر کی حکومت کے لیے ان مسائل سے نکلنے کی غرض سے ضروری ہے کہ وہ ان کا سد باب کرنے کا پروگرام بنائے اور بیجا اخراجات پر کنٹرول کرے. البتہ اس قسم کی منطق عرب حکام من جملہ عبد الفتاح السیسی میں کم پیدا ہوتی ہے اور مصر کے موجودہ صدر السیسی سابق ڈکٹیٹر حسنی مبارک کی سرنوشت اور 25 جنوری 2011 کے عوامی انقلاب جیسے واقعات سے عبرت نہ لیتے ہوئے عرب بادشاہوں کی ٹیم کی سیاست پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مصر کے عوام کے بنیادی حقوق اور مسائل پر ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. اسی پالیسی کے تحت مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی ایک غیر سنجیدہ اقدام کے تحت ملک کے اقتصادی حالات کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے یمن پر سعودی عرب کی جارحیت میں شامل ہو گئے ہیں. یمن پر سعودی عرب کی 40 روزہ جارحیت میں مصر کی شرکت کے بعد قومی ایئر لائن کے 280 پائلٹوں نے مالی صورتحال اور حکام کی جانب سے معاشی صورتحال پر توجہ نہ دیے جانے کے باعث استعفیٰ دے دیا ہے. اور اس کے علاوہ کئی پائلٹ نہایت ابتر مالی صورتحال کی وجہ سے خلیج فارس کے ممالک کی ایئر لائنوں کو جوائن کر لیا ہے. حالانکہ ان پائلٹوں کی ٹریننگ پر مصر نے کافی رقم خرچ کی تھی. بہرحال مصر کے پائلٹوں کی اقتصادی صورتحال اس بات کا باعث بنی کہ اس ملک کی اہم شخصیات ملک سے چلی جائیں اور اب یہ اقتصادی صورتحال اس ملک کے ایک سماجی مسئلے کی صورت اختیار کر جائے. مصر کے پائلٹوں نے اپنی اقتصادی صورتحال کے بہتر ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا اور وہ مصر چھوڑ کر چلے گئے. مصر میں بننے والی سماجی صورتحال اور مصر کی حکومت کے سیاسی فیصلوں سے دکھائی دیتا ہے کہ اس ملک کے عوام کی ابتر صورتحال کی طرح حکومت کی پوزیشن بھی دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس قسم کی صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مصر کی حکومت کس منطق کے تحت یمن پر سعودی عرب کی جارحیت میں شامل ہوئی ہے؟ کیا اس نے سعودی عرب کے چند ارب ڈالر کی مالی امداد کے لالچ میں آ کر یہ فیصلہ کیا ہے، جبکہ یہ رقم ہر سال نہیں دی جاتی بلکہ برسوں کے بعد اس قسم کی مالی امداد مصر کو دی گئی ہے؟ اور کیا یہ امداد حکومت مصر کے لیے اپنی اہم شخصیات سے زیادہ اہم ہے جو ملک کی خراب اقتصادی صورتحال کی وجہ سے مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا اس امداد کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ اس کے بدلے ایک ارب ملک کے ہزاروں مظلوم عوام کو شہید اور زخمی کر دیا جائے اور مصر کی حکومت آنکھیں بند کر کے سعودی عرب کی جارحیت میں اس کا ساتھ دیتی رہے؟
ناظرین، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ سعودی عرب، قطر اور ترکی جیسی حکومتیں دہشت گردوں کا بھرپور ساتھ دے رہی ہیں اور ہر طرح سے ان کا تعاون کر رہی ہیں۔ اس دوران عراق کے قومی سلامتی کے امور کے سابق مشیر اور موجودہ ممبر پارلیمنٹ موفق الربعی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عراق میں زخمی ہونے والے داعش کے دہشت گردوں کا علاج ترکی کے اسپتالوں میں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ داعش عراق کے ان علاقوں سے جہاں پر اس نے قبضہ کر رکھا ہے تیل نکال کر ترکی کی بلیک مارکیٹ میں اپنے تیل فروخت کر رہا ہے، جو کہ در حقیقت عراقی عوام کا تیل ہے، اور اس کے بدلے ترکی کی حکومت داعش کے دہشت گردوں کا علاج کرتی ہے اپنے اسپتالوں میں۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ۔
عراقی نیشنل الائنس سے تعلق رکھنے والے رکن پارلیمنٹ اور قومی سلامتی کے سابق مشیر موفق الربعی نے اپنے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ جنوبی ترکی کے اسپتال داعش کے زخمی دہشت گردوں سے بھرے پڑے ہیں، اور اس دہشت گرد گروہ نے پچھلے 10 ماہ کے دوران ترکی کی بلیک مارکیٹ میں تیل کی فروخت سے 800 ملین ڈالر کمائے ہیں۔ دہشت گردوں کی سرگرمیوں میں اضافہ مشرق وسطی کی سیاسی اور سیکورٹی کو درپیش سب سے بڑا چیلنج ہے۔ دہشت گرد گروہ اس وقت نہ صرف مشرق وسطی کے سیکورٹی میدان کے اہم ترین کھلاڑی ہیں بلکہ خطے کے ملکوں کی سیاست اور سیکورٹی میں بھی ان کا کافی حد تک اثر و رسوخ ہے۔ علاقائی سیاست کے بعض کھلاڑیوں کی مدد کی وجہ سے مشرق وسطی میں دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ترکی خطے کے سیاسی بساط کے ان مہروں میں سے ایک ہے جو شام اور عراق میں براہ راست مداخلت کر رہا ہے۔ ترکی کے سرحدی علاقے دہشت گردوں کی تربیت اور انہیں شام بھیجنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ جون 2014 میں ترکی کی حمایت سے داعش کے دہشت گردوں کے عراق میں داخلے کے بارے میں بھی متعدد رپورٹیں منظر عام پر آ چکی ہیں، اور آج عراق اور شام کے بعض اہم اور اسٹریٹجک علاقوں پر داعش کا قبضہ ہے، اور عراق اور شام کے تیل کی بلیک مارکیٹ میں فروخت داعش کی آمدنی کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ ترکی داعش کے دہشت گردوں کے ذریعے بلیک مارکیٹ میں عالمی نرخوں سے کہیں زیادہ کم قیمت پر فروخت ہونے والا تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ دراصل ترکی اور داعش کے درمیان تیل کا رشتہ دو طرفہ ہے۔ ایک جانب داعش عراق اور شام کے تیل کی ترکی کو فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی کے ذریعے دنیا کے دولت مند ترین دہشت گرد گروپ میں تبدیل ہو گیا ہے، تو دوسری جانب ترکی داعش سے سستے داموں تیل خرید کر جہاں اپنی تیل کی ضروریات کو کم سے کم قیمت پر پورا کر رہا ہے، وہیں اپنی خارجہ پالیسی کے اہداف حاصل کرنے کی غرض سے دہشت گردوں کی حمایت کر کے شام کی حکومت پر دباؤ جاری رکھے ہوئے ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ ترکی داعش کے دہشت گردوں سے سستے داموں تیل خرید کر اپنی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، لیکن اس کا یہ اقدام ترک حکومت کی آمدنی میں کمی کا بھی باعث بنا ہے۔ ترکی سے شائع ہونے والے اخبار ملیت نے رواں سال جنوری میں ایک مضمون شائع کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ تخمینوں کے مطابق جنگ کے آغاز کے بعد سے عراق و شام کے ساتھ ملنے والی ترکی کی سرحدوں پر تیل کی اسمگلنگ میں 314% اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے حکومت ترکی کو ٹیکس کی مد میں 862 ملین ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ترکی کی پیٹرو کیمیکل پروڈکٹ سیلر ایسوسی ایشن کے سربراہ محسن الکان نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک کے سرحدی صوبوں میں قائم متعدد پیٹرول پمپوں کو شدید مالیاتی بحران کا سامنا ہے، اور ان کی فروخت میں زبردست کمی ہو گئی ہے، کیونکہ اکثر صارفین داعش کے ذریعے اسمگل کیے جانے والے تیل کے استعمال کو ترجیح دیتے ہیں، جو انہیں ملک میں پیٹرول کے قانونی نرخوں کے مقابلے میں آدھی قیمت پر مل جاتا ہے۔
اور ناظرین، اب چلتے ہیں یمن، جہاں پر گزشتہ 26 مارچ سے سعودی عرب کی جارحیتوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ سادہ ہو عمران کا علاقہ ہو، دارالحکومت صنع ہو، غرض کہ یمن کے مختلف علاقوں میں سعودی عرب کے جنگی طیاروں کی بمباری جاری ہے۔ سعودی عرب نہتھے بے گناہ اور معصوم شہریوں پر آگ برسا رہا ہے اور نتیجے میں اب تک بے شمار بے گناہ اور معصوم شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ یمن کی بنیادی تنصیبات تباہ کی جا رہی ہیں اور یمن جو پہلے ہی ایک غریب ملک تھا، اس کے عوام کو اور زیادہ نہتھا اور بے سہارا کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ عالمی ادارے اور نام نہاد انسانی حقوق کے دعوے دار خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ نہ صرف خاموش تماشائی بلکہ ان کی یہ خاموشی سعودی عرب کے لیے ایک حمایت کے مترادف ہے۔ گزشتہ تقریباً 40 دن سے سعودی عرب کی جارحیت کا اب تک خود سعودی عرب کے لیے کیا نتیجہ نکلا ہے، سعودی عرب اپنے ان جارحانہ عزائم سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کیا یہ اقدام سعودی عرب کا عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی نہیں ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک پر اور دوسرے ملک کے عوام کی خواہشات کو کچلنے کے لیے اس طرح سے جارحیت کا ارتکاب کرے اور رات و دن نیتھے اور بے گناہ شہریوں پر بم برسائے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ اس وقت اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے عالمی امور کے ماہر جناب گلشن عباس نقوی صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
ظاہر ہے سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اب تک جو سعودی عرب کی جارحیت رہی ہے اور جو انتہائی وحشیانہ حملے اس کے رہے ہیں، اس کا نتیجہ خود سعودی عرب کے لیے کیا نکلا ہے؟
اس کا نتیجہ سعودی عرب کے لیے یہ نکلا ہے کہ اس کی اپنی ساکھ جو عالم اسلام میں تھی وہ بہت حد تک کم ہو چکی ہے، اور وہ اعتبار اور وہ ساکھ جو سعودی عرب یا آل سعود کو حاصل تھا وہ اب اس طرح باقی نہیں رہا ہے۔ اب دنیا کے لوگ آل سعود کو اس عزت اور وقار سے نہیں دیکھتے ہیں جو اس سے پہلے دیکھتے تھے، کیونکہ وہ نقاب جو انہوں نے ایک تقدس کی نقاب جو اپنے چہرے پہ چڑھا رکھی تھی وہ اس حملے کے بعد اتر چکی ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم وہ جو آپ چاہتے ہیں کہ اہداف سعودی عرب کہاں تک حاصل کر سکا ہے اپنے اہداف، تو ہمارا یہ اس میں تجزیہ ہے کہ نہ تو آج تک اپنے ان یعنی 26 مارچ سے آج تک جتنے بھی اس نے حملے کیے ہیں، نہ آج تک کوئی اپنا ہدف حاصل کر سکا ہے اور نہ ہی آئندہ کوئی ہدف حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی بڑی واضح دلیلیں ہیں۔ جہاں تک اب تک جو اس نے اہداف حاصل نہیں کیے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس کا ایک ہدف یہ تھا کہ منصور ہادی کو واپس صنعاء میں لے کر آئے، چونکہ منصور ہادی جو وہاں کا صدر تھا اور مستعفی، اس نے استعفیٰ دے دیا تھا، پھر وہاں سے عدن چلا گیا اور وہاں سے سعودی عرب فرار ہو گیا۔ تو سعودی عرب نے جو حملے کیے تھے وہ اسی کی حمایت میں کیے تھے، اس ایک فرد کو جو وہاں کا ایک طرح کا ڈکٹیٹر تھا، چونکہ اس کو اقتدار میں لانے والا خود سعودی عرب تھا، آل سعود تھا اس کو اقتدار میں لانے والا، اس میں عوام کی ووٹ حاصل نہیں کیے گئے تھے، عوام کو شرکت نہیں دی گئی تھی ان کا فیصلہ، اور ان کی رائے نہیں پوچھی گئی تھی جب منصور ہادی کو لایا گیا تھا۔ تو اب جب عوام نے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کو اقتدار سے ہٹا دیا اور وہ خود وہاں سے فرار ہو گیا، تو سعودی عرب کا ایک بڑا مقصد اس حملے کا یہ تھا کہ اس کو دوبارہ اقتدار میں واپس لایا جائے، دوبارہ اس کو صنعاء میں واپس لایا جائے جو دارالحکومت تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے یعنی 26 مارچ سے آج تک اتنا 40 دن سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج تک سعودی عرب جو ہے وہ اپنے اس ہدف کو حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، اور دوسرے بھی جو اس کے اہداف ہیں ان میں سے کوئی ایک ہدف بھی آج تک پورا نہیں ہوا ہے، اور آئندہ بھی یہی توقع ہے، اور یہی جو پیش گوئی کی جا رہی ہے وہ یہی ہے ماہرین کی کہ آئندہ بھی سعودی عرب اپنا کوئی ہدف حاصل نہیں کر سکے گا۔
نقوی صاحب، یہ آپ نے ایک جملہ اشارت فرمایا اپنی گفتگو میں کہ اس نے تقدس کا نقاب اپنے چہرے پر ڈال رکھا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ نقاب اب اتر چکا ہے اور اس کا مکروہ چہرہ تقریباً دنیا والوں کے سامنے آ چکا ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ عوام یمن کے وہ اپنی آزادی، اپنی جمہوریت اور اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور انقلابی کمیٹیوں نے، عوامی کمیٹیوں نے اپنے منشور کا بھی اعلان کیا اور اپنی تقدیر کا فیصلہ وہ خود کرنا چاہتے ہیں، لیکن سعودی عرب نے یہ حملہ کر کے یہ بہانہ بنایا ہے کہ ہم ارض مقدس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ یمنی عوام اپنے ملک کے اندر اپنے طور پر جمہوریت اور اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کا تعلق سعودی عرب سے کیا ہے؟
جی، یہ بالکل یہی جو میں نے پہلے کہا کہ آل سعود کا تقدس جو ختم ہوا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اب لوگ یہ جان چکے ہیں، دنیا والے لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ آل سعود کا خاندان جو ہے وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے جھوٹ سے بھی کام لیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب نے جو حملہ کیا ہے، تو وہ حجاز پر حجاز کو بچانے کی جو بات ہے وہ تو ایک بہانہ ہے، لیکن یہ خود اس کا حملہ جو ہے اقوام متحدہ کے منشور کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس منشور کے منافی ہے، یعنی عالمی قوانین کے منافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عالمی اس کے منشور میں یہ بات درج ہے کہ کسی بھی ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے ملک کے امور میں مداخلت کرے، مگر یہ کہ وہاں پر تین چیزیں ہوں، وہاں پر جو حکومت ہے اس نے یا تو جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہو تو اس صورت میں دوسرا ملک جو ہے وہ کسی کے ملک میں مداخلت کی جا سکتی ہے، یا اس نے انسانیت کے خلاف کوئی اس نے جرم کیا ہو، یا جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہو، یا امن کے خلاف اس نے کوئی کاروائی انجام دی ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے انصار اللہ کی جو عوامی اور انقلابی تحریک جو ہے اس نے ان تینوں امور میں سے کوئی ایک بھی امر جو انجام نہیں دیا، کسی ایک کا ارتکاب بھی اس نے نہیں کیا. تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے اس کا یہ حملہ جو ہے خود اقوام متحدہ کے منشور کے منافی ہے، اور خود جو اس نے پھر جو کاروائیاں انجام دی ہیں وہاں پر بچوں کا قتل عام کیا ہے، خواتین کا قتل عام کیا ہے، بنیادی تنصیبات وہاں کی تباہ کی ہیں، یعنی سارے کام جو اسرائیل نے غزہ میں انجام دیے تھے وہ آل سعود نے یمن میں انجام دیے ہیں. حالانکہ یہ سارا یمن والوں کا داخلی معاملہ تھا، اس کا سعودی عرب سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں، یعنی یہ یمن کے عوام جو ہیں اب تک جو ہے وہ سعودی عرب اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا، لیکن آئندہ بھی اگر یہ مسئلہ حل ہوگا تو خود یمن کے جو گروہ ہیں وہ آپس میں مشاورت کریں گے، قومی مذاکرات انجام پائیں گے. تو چونکہ داخلی مسئلہ ہے اس لیے یہ داخلی طریقے سے یہ حل ہو سکتا ہے. سعودی عرب کی مداخلت جو ہے وہ بیجا مداخلت ہے، عالمی قوانین کے منافی ہے. تو جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا تھا اس کے بعد عالمی سطح پر یہ آواز اٹھی تھی کہ اسرائیلی حکام کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ چلایا جانا چاہیے، تو چونکہ وہی جرائم اور انہی جرائم کا ارتکاب کیا ہے آل سعود نے، اور اس کا تعلق اس بحران یمن کا تعلق اس کے ساتھ نہیں تھا آل سعود کے ساتھ، تو اب بھی یقیناً یہ آوازیں اٹھیں گی کہ آل سعود کے خلاف بھی جنگی جرائم کا مقدمہ چلنا چاہیے، چونکہ داخلی معاملہ ہے یہ یمن کا، اس کا آل سعود کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا.
جی بہت شکریہ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے ہمارے مہمان جناب گلشن عباس نقوی صاحب سے. ہم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری گفتگو جاری ہے یمن کے بحران کے تعلق سے گلشن عباس نقوی سے جو عالمی امور اور خاص طور پر مشرق وسطی کے امور کے ماہر ہیں. نقوی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سعودی عرب کیوں یمنی عوام کی خواہشات کا احترام نہیں کرنا چاہتا بلکہ ان کی خواہشات کو اس طرح سے کچل رہا ہے کہ اب تک بڑی تعداد میں بچے خواتین اور بے گناہ شہری مارے گئے.
اس کی مختلف وجوہات ہیں، کچھ تو مسائل کا تعلق جو ہے وہ آل سعود کے ساتھ ہے اور کچھ مسائل کا تعلق امریکہ اور اسرائیل اور اس طرح کی جو دوسری سامراجی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ ہے. ایک یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سن 2011 سے اس خطے میں مشرق وسطی کے علاقے میں عالمی اسلامی بیداری کی تحریک ایک شروع ہوئی تھی جس کا آغاز تیونس سے ہوا، اور اس کے بعد مصر وغیرہ ان کے صدور جو ہیں ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور حکومتیں جو تھیں ان کی وہ سرنگوں ہو گئیں. تو اس کے بعد سعودی عرب میں جو برسر اقتدار خاندان ہے، بادشاہ جو ہے ان کا آل سعود جو ہیں جو ایک ڈکٹیٹر ہیں، اور عامر خاندان ہے، شاہی خاندان ہے جس کو وہاں کے عوام بھی پسند نہیں کرتے ہیں، تو اس خاندان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر یہ تحریک پھیلتی ہے تو پھر اس کی لہریں جو ہیں وہ ریاست تک بھی پہنچیں گی اور آل سعود کو اپنی حکومت سے دستبردار ہونا پڑے گا. تو اسی خوف کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے یہ چاہا کہ یمن جہاں پر کہ ان کا کافی اثر و رسوخ تھا کافی عرصے سے، چونکہ اس سے پہلے جو صدر تھا یہاں پر منصور ہادی سے پہلے بھی، تو وہ بھی علی عبداللہ صالح، وہ بھی چونکہ ان کے زیر اثر تھا، سعودی عرب والوں کے آل سعود کے زیر اثر تھا، تو اس کو بھی وہی لے کر آئے تھے. تو وہ چاہتے یہ تھے کہ یہاں پر ایک طرح کی ڈکٹیٹر حکومت جو ہے وہ قائم رہے تاکہ وہ اثرات جو ہیں وہ یہاں سے نکل کر سعودی عرب کے عوام کی امنگوں میں تبدیل نہ ہو جائیں، کہ وہ بھی مطالبہ کرنا شروع کر دیں کہ ہمیں بھی شاہی حکومت جو ہے یہاں کی سعودی عرب کی وہ نامنصور ہے، وہاں ہم بھی اٹھتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، جیسا کہ اٹھے بھی ہیں اور بہت سارے سعودی عرب کے بہت سارے جو علاقے ہیں وہاں پر وہاں کے عوام نے اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے آوازیں بلند کی ہیں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر بھی خود سعودی عرب کے اندر جو عوام ہیں ان کو بنیادی حقوق بھی حاصل نہیں ہیں، وہاں پر جمہوریت کا حق حاصل نہیں ہے، یا بولنے کی آزادی تک وہاں پر حاصل نہیں ہے، جیسا کہ وہاں پر شیخ باقر نیمر کو صرف اس لیے قید کر دیا گیا ہے اور سزائے موت تک سنا دی گئی ہے ان کو کہ وہ آزادی اظہار کا حق چاہتے ہیں، تو چونکہ وہاں پر آزادی نہیں ہے، آل سعود نے وہاں اپنے عوام کو آزادی نہیں دیا، وہاں پر 22-25 ہزار جو شہزادے ہیں ان کی حکومت ہے، ہر جو بڑا عہدہ ہے وہ ان کے پاس ہے وہاں پر، جبکہ وہاں کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ بڑے عہدے جو ہیں وہ عوام کو ملنے چاہئیں، تو ظاہر ہے کہ آل سعود اسی خطرے کو انہوں نے محسوس کیا، تو وہ دبانا چاہتے تھے کہ یہ اسلامی بیداری کی تحریک جو ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ ریاست تک نہ پہنچے، تو ایک تو وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اس اثر کو ختم کرنے کے لیے اپنے عوام کی توجہ جو ہے وہ اس مطالبے سے ہٹانے کے لیے یمن پر حملہ کر دیا، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر چونکہ ایک شاہ کے جانے کے بعد جو یہ سلمان وہاں کا بادشاہ بنا ہے تو وہاں اقتدار کی رسہ کشی سعودی عرب کے اندر بہت زیادہ ہے اور کافی عرصے سے چلی آ رہی تھی، لیکن اب جب یہ سلمان وہاں کے بادشاہ بنے ہیں تو انہوں نے جتنے بھی عبداللہ ابن عبدالعزیز کے جو خاندان کے جو افراد تھے، جو ان کے زیادہ قریبی تھے اور اقتدار کے بڑے عہدوں پر ان کے افراد تھے، تو انہوں نے فوراً یہ چونکہ جنوری میں یہ آئے ہیں اور مارچ میں انہوں نے حملہ کر دیا ہے یمن پر، تو اسی عرصے میں یعنی اقتدار حاصل کرنے کے فوراً بعد سے انہوں نے وہاں پر بڑے بڑے عہدے جو ہیں وہاں سے ان کو ہٹا دیا جو ان کے رشتہ دار تھے عبداللہ ابن عبدالعزیز کے، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے ہیں، جیسا کہ خود وزیر دفاع اپنا بیٹا انہوں نے بنا دیا ہے، اور اب بھی جو اتحاد یمن پر حملے کر رہا ہے تو ان کا بیٹا اس کی کمان کر رہا ہے، اس کی کمان ساری جو ہے وہ اس محمد ابن سلمان کے پاس ہے، اور یہ بھی 30 سال کا ایک ناتجربہ کار ایک نوجوان ہے، تو مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے جو حملہ کیا ہے وہ اس کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے، اناڑی پن کی وجہ سے کیا گیا ہے۔
اور میرا اگلا سوال ہے، معاف کیجیے گا، یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں اس وقت جو کہ آگ اور بارود سے جو ہے سلگ رہا ہے یمن اور سعودی عرب کی جو یہ جارحیت ہے اور سعودی عرب کی آگ اور بارود سے، اس پوری صورتحال میں عالمی اداروں کا جو اپنا فریضہ تھا کتنا ادا کیا عالمی اداروں نے، خاص طور پر بے سہارا لوگوں کو امداد پہنچانے کے تعلق سے؟
عالمی اداروں نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کیا، چونکہ عالمی اداروں پر جو تسلط اور کنٹرول جو ہے وہ امریکہ کا ہے، اور امریکہ خود سعودی عرب کے پیچھے ہے، خود یہ جنگ جو ہے یہ شروع ہوئی ہے، جس کی طرف میں اشارہ کرنے چاہتا تھا کہ اس کا ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ امریکہ جیسے ممالک ہیں، اور انہی کے مشورے کے ساتھ آل سعود نے یمن پر حملہ شروع کیا ہے، چونکہ امریکہ میں جو سفیر تھے پہلے عادل ابن جبیر، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ اس حملے سے آگاہ تھا، اور یہ حملہ شروع ہونے سے پہلے امریکہ نے اپنے فوجی یمن سے وہاں سے نکالے تھے، تو اس سے ساری صورتحال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ خود اس حملے کے پیچھے ہے، اگرچہ ظاہری طور پر یہ ہاتھ جو ہے وہ آل سعود کے آستین سے باہر نکلا ہے، جیسے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ایک زمانے میں کہ جب اسلامی جمہوریہ ایران پر حملہ کیا گیا تھا صدام نے، تو امام نے فرمایا تھا کہ یہ امریکہ کا ہاتھ ہے جو صدام کی آستین سے باہر آیا، یعنی اصل میں امریکہ نے حملہ کروایا تھا ایران پر صدام کے توسط سے، اسی طرح یمن پر بھی حملہ جو کروایا گیا ہے وہ امریکہ نے کروایا ہے، لیکن آل سعود کو اس نے اپنے حربے کے طور پر استعمال کیا ہے، تو عالمی اداروں پر جو کہ تسلط جو ہے وہ امریکہ کا ہے، اس لیے وہ بھی ان کوئی کردار نہ ادا کر سکے ہیں اور نہ ہی شاید وہ زیادہ کردار ادا کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ عالمی سطح پر اور عالمی رائے عامہ جو ہے اس کی طرف سے دباؤ بڑھایا جائے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو مجبوراً یہ اپنا جو ذمہ داری جو ان کی منصبی ذمہ داری ہے وہ ادا کرنی پڑے گی۔
بہت بہت شکریہ جناب گلشن عباس نوقی صاحب، آپ نے ہماری درخواست قبول کی، اپنا قیمتی وقت نہایت کیا، ناظرین آپ نے
شکریہ
ہمارے معزز مہمان کی گفتگو ملاحظہ فرمائی، اور جو یمن کی صورتحال وہ انتہائی بحرانی ہے، اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ عالم اسلام عمائدین، مفکرین، بزرگان اس بات کو سمجھیں کہ بے گناہوں کا قتل کیا جا رہا ہے، معصوم لوگوں کا قتل کیا جا رہا ہے، ایک ملک دوسرے ملک کے عوام کی خواہشات کو کس طرح سے کچل رہا ہے، اور سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ کس کے نفع میں جا رہا ہے، اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یمن پر یا یمنی عوام پر جو حملہ ہو رہا ہے اس سے سب سے زیادہ کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پوری صورتحال سے اگر سب سے زیادہ کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو عالم اسلام کے سب سے بڑے دشمن اسرائیل اور امریکہ کو پہنچ رہا ہے، اور اگر اسرائیل اور امریکہ کو اس سے سب سے زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے تو یہ عالم اسلام کے لمحہ فکریہ ہے کہ سعودی عرب یمنی عوام کا خون اس بے دردی کے ساتھ کیوں بہا رہا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب اس وقت یمن میں اسرائیل اور امریکہ کی جنگ لڑ رہا ہے، تو یہ نظریہ کسی بھی اعتبار سے غلط نہیں ہے۔ اسرائیل کو، امریکہ کو اس بات کا خوف لاحق ہے کہ اگر یمن میں حکومت کی باگ ڈور یمنی عوام کے ہاتھ میں آ گئی تو یہ انتہائی اسٹریٹجک اور اہمیت کا حامل علاقہ ہے، اور بہت سے مفادات اسرائیل کے اور امریکہ کے اس علاقے میں منقطع ہو جائیں گے، تو امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کے تحفظ کی خاطر یمنی عوام پر آگ اور بارود کی بارش کی جا رہی ہے۔ عالم اسلام کو اس بات کو درک کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر OIC اور اقوام متحدہ جیسے عالمی اداروں کو اس سلسلے میں اپنا اہم رول اور اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، بہت شکریہ۔